السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں انتہا پسندوں کو مالی معاونت کی فراہمی کے الزامات کی تردید. دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر پاکستان سے قریبی رابطے میں ہیں سعودی سفارت خانے کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
کشمیر کے دو حصوں کے درمیان چلنے والی بس سروس معطل. بھارتی کشمیر میں پاکستانی کشمیر کے ٹرک ڈرائیور کی گرفتاری طرفین کے درمیان قضیے کا باعث بن گئی ہے. میں ہوں یوسف جمیل. سرین سے رپورٹ آیا چاہتی ہے.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان کے صوبے ہلمند میں پیر کے روز ایک ڈرون حملے میں ایک باسر افغان عسکری پسند ہلاک ہو گیا ہے. اور صومالیہ کے دارالحکومت میں پیر کے روز مسلح افراد نے قانون ساز کو ہلاک کر دیا ہے. اور نائجیریا کے بوکو حرام جنگجوؤں نے پیر کے روز نیجر کے قید خانے پر حملہ کیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سعودی عرب نے اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ اپنے نظریات کے فروغ کے لیے پاکستان میں انتہا پسندوں کو امداد فراہم کر رہا ہے. پیر کے روز یہ تردید پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے کے ایک بیان میں کی گئی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
سعودی عرب نے ان الزامات کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ سعودی حکومت پاکستان میں شدت پسندی کے فروغ اور اپنے نظریات کے پرچار کے لیے مدارس کو رقوم فراہم کرتی ہے. پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے سے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ پاکستان میں ذرائع ابلاغ کے ایک حصے میں حال ہی میں یہ غلط تاثر دیا گیا کہ سعودی عرب پاکستان میں انتہا پسندانہ رجحانات کے لیے بعض مدارس کی مالی معاونت کر رہا ہے. سعودی سفارت خانے کی طرف سے یہ بیان ایسے وقت جاری کیا گیا جب چند ہفتے قبل ہی پاکستان کے ایک وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے ایک بیان میں یہ الزام لگایا تھا کہ سعودی عرب مسلم دنیا بشمول پاکستان میں اپنے نظریات کے پرچار کے لیے مالی وسائل فراہم کرتا ہے. تاہم پیر کو سعودی عرب کے سفارت خانے سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی پاکستان سے کوئی مسجد، مدرسہ یا خیراتی ادارہ سعودی عرب سے مالی امداد کے حصول کے لیے درخواست کرتا ہے تو وہ درخواست جائزے کے لیے پاکستانی حکومت کو بھیج دی جاتی ہے. بیان میں کہا گیا کہ صرف اسی صورت میں مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے جب پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے تحریری طور پر سعودی سفارت خانے کو آگاہ کیا جاتا ہے. سعودی عرب کے سفارت خانے کے مطابق ان کے ملک کی طرف سے مالی مدد کسی بھی فرقے کی تفریق کے بغیر کی جاتی ہے. سفارت خانے کے بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر سعودی عرب پاکستان سے قریبی رابطے میں ہے. حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے خزانہ رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سفارت خانے کے بیان کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں کبھی بھی ایسی مالی معاونت نہیں بھیجی گئی جو بدامنی کا سبب بنے. انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے سے قریبی تعاون کر رہے ہیں.
ہمیں سعودی عربیہ کا بھی تعاون حاصل رہتا ہے اور ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایسی مدارس کے حوالے سے تربیت یا ایسی چیز دی جا رہی ہو جو کہ ہماری حکومت اور ملک کے لیے خطرہ ہو اور اس میں سعودی عربیہ کا کوئی فنڈنگ شامل ہو.
واضح رہے کہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے سعودی عرب پر کسی طرح کا الزام نہیں لگایا گیا تھا. پاکستان سعودی عرب کا ایک قریبی اتحادی اور دوست ملک ہے اور سرکاری سطح پر ہمیشہ سعودی عرب کو پاکستان کی مدد کرنے پر سراہا جاتا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی سعودی عرب کے دورے کر چکے ہیں جن میں سلامتی کے امور سمیت دیگر شعبوں میں قریبی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا تھا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کی جانب سے ایک ٹرک ڈرائیور کو منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیے جانے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول کے پار تجارت معطل کر دی گئی ہے. مظفر آباد سے رپورٹ بھیجی ہے روشن مغل نے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے آر پار بس سروس ایک مرتبہ پھر معطل ہو گئی ہے. حکام کے مطابق پاکستانی کشمیر سے دوسری جانب جانے والے ایک ٹرک سے مبینہ طور پر منشیات برآمد ہونے پر بھارتی حکام نے کشمیر کے دو حصوں کے درمیان سوار ٹرک سروس معطل کر دی تھی، جس کے بعد پیر کو بس سروس بھی نہ چل سکی۔ گزشتہ جمعہ کو بھارتی کشمیر کے حکام نے مبینہ طور پر پاکستانی کشمیر سے جانے والے ایک ٹرک سے منشیات برآمد کر کے ایک ڈرائیور کو تعویل میں لے کر 22 ٹرک روک لیے تھے، جس کے رد عمل میں پاکستانی کشمیر کے حکام نے بھارتی کشمیر سے آنے والے 49 ٹرکوں کو چکوٹی ٹرمینل پر روک رکھا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرحد آر پار سفر و تجارت کے ادارے کراس ایل او سی ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی کے عہدیدار بشارت اقبال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹرک سروس کا تنازع حل نہ ہونے کی وجہ سے پیر کے روز سری نگر اور مظفر آباد کے درمیان بس سروس بھی رک گئی۔ انہوں نے بتایا کہ جب تک ٹرک سروس بحال نہیں ہوتی اس وقت تک بس سروس بھی نہیں چل سکے گی۔ ہفتہ وار بس سروس معطل ہونے سے دونوں طرف کے درجنوں افراد سفر نہ کر سکے۔ لائن آف کنٹرول آر پار تجارت اور سفر سے متعلق ادارے ٹریڈ اینڈ ٹریول اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل امتیاز وائی نے ہفتہ وار تجارت کے آخری روز جمعہ کی شام پیش آنے والے واقعے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں بھارتی حکام کی طرف سے اطلاع دی گئی تھی کہ ایک ٹرک سے منشیات ملی ہیں۔
انہوں نے ٹرک ایک کو پکڑا ہے جس میں کوئی براؤن شوگر کا واقعہ ہے، اور وہ انہوں نے ہمیں ڈیٹیل دی ہیں، ہم اپنی بھی انکوائری کر رہے ہیں، اور اس کا ہم نے کہا جی آپ ہمیں ایویڈینس ہیں، وہ ڈبے بھی دیں، لیکن اس کے اوپر وہ خاموش ہیں، لیکن بات چیت چل رہی ہے، ہم بھی اپنی انکوائری بھی کر رہے ہیں۔
سروس معطل ہونے کے باعث دونوں اطراف کے تاجروں کے میوہ جات سے لدے درجنوں ٹرک کنٹرول لائن کے دونوں جانب کھڑے ہیں، اور انہیں تشویش ہے کہ اگر دو روز میں ٹرک سروس بحال نہ ہوئی تو ان کو کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ کنٹرول لائن کی آر پار ٹرک سروس ہفتے میں 4 دن جبکہ بس سروس 1 دن ہوتی ہے۔ گزشتہ برس جنوری میں بھی کشمیر کے حکام نے منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں پاکستانی کشمیر کے ایک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا تھا، جس کے خلاف مقدمہ اب بھی چل رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے آر پار ٹرک سروس 1 ماہ تک معطل رہی۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پاکستان اور بھارتی کشمیر کے درمیان تجارت میں تعطل کے بعد لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب ٹرک سروس کے بعد بس سروس بھی معطل کر دی گئی ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
گزشتہ جمعے کو بھارتی کشمیر کی پولیس نے پاکستانی کشمیر کے ایک ٹرک ڈرائیور سعید عنایت حسین شاہ کو منشیات اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ بھارتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کے ٹرک سے تقریباً 10 کلو گرام منشیات برامد ہوئی تھیں، جنہیں پاکستانی کشمیر سے بھارتی کشمیر میں برامد کی جا رہی سنگتوروں سے بری پیٹیوں میں چھپایا گیا تھا، لیکن کنٹرول لائن کے بھارتی علاقے میں واقع سلام آباد کے ٹریڈ فیسلٹیشن سینٹر پر معمول کی چیکنگ کے دوران انہیں پکڑ لیا گیا۔ بھارتی کشمیر کی پولیس نہ صرف پاکستانی کشمیر کے ٹرک ڈرائیور سے بلکہ بھارتی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے ایک تاجر ظہور احمد ملا اور دو دوسرے افراد سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ نارتھ کشمیر کے ڈیپوٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس غریب داس نے بتایا کہ پولیس اس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتی ہے، کیونکہ ان کے بقول لگتا ہے کہ منشیات کو بھارتی پنجاب میں اسمگل کرنا تھا اور پاکستانی کشمیر کا ٹرک ڈرائیور اور بھارتی کشمیر کا گرفتار شدہ تاجر ایک بڑے نیٹ ورک کے مہرے ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ پاکستان سے بھارتی پنجاب میں منشیات بڑے پیمانے پر اسمگل کرنے کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث ہے۔ بھارتی کشمیر میں پاکستانی کشمیر کے ٹرک ڈرائیور کی گرفتاری پر ردعمل کے اظہار کے طور پر پاکستانی کشمیر میں ان تقریباً 50 ٹرکوں کو روک دیا گیا ہے جو جمعے کے دن سودا سلف لے کے پاکستانی کشمیر میں داخل ہوئی تھیں۔ اسی طرح پاکستانی کشمیر کے 28 ٹرک بھارتی کشمیر میں درماندہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پاکستانی کشمیر کے عہدیداروں نے مطالبہ کیا ہے کہ گرفتار کیے گئے ٹرک ڈرائیور کو ضمانت پر رہا کر کے واپس پاکستانی کشمیر بھیجا جائے اور منشیات کی وہ کھیپ بھی پاکستانی کشمیر کے عہدیداروں کے حوالے کی جائے جو مبینہ طور پر اس کے ٹرک سے برآمد ہوئی تھی، تاکہ اس پر مقامی قوانین کے تحت کیس چلایا جا سکے۔ لیکن بھارتی کشمیر کے عہدیداروں نے اسے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ ٹرک ڈرائیور پر بھارتی قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اس لیے کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے سے پہلے اس کی پاکستانی کشمیر واپسی ممکن نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے پاکستانی کشمیر کے متعلقہ عہدیداروں اور بھارتی کشمیر میں ان کے ہم منصوبوں کے درمیان عنقریب ایک میٹنگ ہونے والی ہے۔ بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے حصوں کے درمیان اعتماد سازی کے عمل کے تحت اپریل 2005 میں بس سروس شروع ہوئی تھی، جبکہ آر پار تجارت کا سلسلہ 3.5 سال بعد یعنی اکتوبر 2008 میں شروع کیا گیا تھا۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
افغانستان کے صوبے ہلمند میں پیر کے روز ایک ڈرون حملے میں ایک باسر افغان عسکریت پسند ہلاک ہو گیا۔ ہلمند پولیس نے بتایا کہ ملا عبدالرؤف اس وقت ہلاک ہو گیا جب وہ کار میں سفر کر رہا تھا۔ کار میں سوار دوسرے 5 افراد بھی ہلاک ہوئے۔ گوانٹانامو بے کا سابق قیدی ملا عبدالرؤف مشتبہ طور پر طالبان کو چھوڑ کر داعش گروپ میں شامل ہو گیا تھا۔ صومالیہ کے دارالحکومت بیر کے روز مسلح افراد نے قانون ساز کو ہلاک کر دیا، جبکہ پارلیمنٹ نے اس سے پہلے نئی کابینہ کی منظوری دے دی۔ عبداللہ قیاد بارے کو موگادیشو کے ہمار جاجب ضلع میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے الشباب گروپ نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ انہوں نے چلتی گاڑی سے یہ فائرنگ کی۔ بارے صومالیہ میں اس سال ہلاک ہونے والے پہلے قانون ساز ہیں۔ پچھلے سال 5 قانون ساز ہلاک ہوئے تھے۔ الشباب جنگجو نے تمام ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پیر کے روز اس حملے کے باوجود قانون سازوں نے ایک نئی 66 رکنی کابینہ کے لیے ووٹ ڈالے۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کی نامزد کردہ کابینہ کی پہلی فہرست کو مسترد کر دیا تھا، جبکہ ان کی نامزد نئی فہرست کی منظوری دے دی گئی ہے۔ عراق کے دارالحکومت میں پیر کے روز دوہرے بم دھماکوں میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں بغداد کے شیعہ اکثریت والے علاقے میں خودکش بم حملہ بھی شامل ہے۔ بغداد کے اس خادمیہ علاقے میں صبح کے وقت یہ خودکش بم دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن ایسے حملے سنی عسکریت پسند شیعہ ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر کرتے ہیں۔ دوسرا بم حملہ حسینیہ کے مضافات میں ہوا، جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہوئے۔ ان مہلک حملوں سے پہلے اتوار کے روز کئی بم دھماکے ہوئے، جن میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے چند گھنٹے پہلے ہی ایک عشرے سے نافذ رات کا کرفیو ختم کیا گیا تھا۔ مصر میں ایک فٹ بال میچ کے دوران ایک ٹیم کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق واقعہ اتوار کی شب دارالحکومت قاہرہ کی 2 مقامی فٹ بال ٹیموں کے درمیان میچ کے دوران پیش آیا۔ پولیس حکام کے مطابق زمالک اور این پی نامی فٹ بال کلب کے درمیان دارالحکومت کے ایئر ڈیفنس اسٹیڈیم میں میچ ہونا تھا، جس میں شرکت کے لیے زمالک کے سینکڑوں حامی اسٹیڈیم کے باہر جمع تھے۔ مصر کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فٹ بال کلب کے حامیوں نے زبردستی اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اسٹیڈیم کے دروازوں پر دھاوا بول دیا، جس پر سیکیورٹی اداروں کو انہیں پیچھے دھکیلنے کے لیے کارروائی کرنا پڑی۔ نائجیریا کے بوکو حرام جنگجوؤں نے پیر کے روز نیجر کے قید خانے پر حملہ کیا ہے، جو پچھلے 4 روز میں تیسرا سرحد پار حملہ ہے۔ عینی شاہدوں اور فوجی ذرائع نے بتایا کہ نیجر کی فوج نے جنوب مشرقی قصبے دفاع میں اس حملے کو چند گھنٹے کی لڑائی کے بعد پسپا کر دیا۔ یہ ابھی تک واضح نہیں کہ کتنے افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں اور کیا جیل کو بچا لیا گیا ہے۔ نیجر کی پارلیمنٹ پیر کے روز فوج کو یہ اختیار دینے کے لیے رائے شماری کر رہی ہے کہ وہ نائجیریا میں داخل ہو کر بوکو حرام کے خلاف علاقائی کارروائی کے لیے مشترکہ فورس میں شامل ہو۔ چاڈ اور کیمرون کی فوجیں پہلے ہی شدت پسند گروپ کے خلاف لڑ رہی ہیں۔ یورپی یونین نے پیر کے روز فیصلہ کیا ہے کہ یوکرین کے علیحدگی پسندوں اور روس کے خلاف اضافی تعزیرات میں اس وقت تک تاخیر کی جائے گی جب تک یوکرین بحران پر 4 ملکی سربراہ اجلاس کا نتیجہ سامنے نہیں آ جاتا۔ اسی اثنا میں جرمن چانسلر اینگلا مرکل واشنگٹن پہنچی ہیں، جہاں وہ صدر باراک اوباما کے ساتھ اس بحران پر گفتگو کریں گی۔ فرانس کے وزیر خارجہ لوران فابیوس نے برسلز میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ یورپی یونین ان اقتصادی پابندیوں پر متفق ہو گئی ہے جن میں 5 روسیوں سمیت 19 افراد پر سفری پابندیاں عائد کرنے اور اثاثے منجمد کرنا شامل ہے۔ ان کے علاوہ 9 تنظیموں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن فیصلے کا اطلاق زمین پر موجود صورتحال کے جاننے کے بعد کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 28 ملکی یورپی بلاک ایک ہفتے کے اندر 16 فروری کو صورتحال کا جائزہ لے گا، جن میں بدھ کے روز بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں ہونے والا 4 ملکی اجلاس کا نتیجہ بھی شامل ہوگا۔ اور صدر باراک اوباما اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والی بات چیت میں مذاکرات کا محور یوکرین میں جاری لڑائی اور اس بحران کے خاتمے کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششیں ہوگا۔ امریکہ کے نئے نائب وزیر خارجہ نے پیر کو سول میں جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب سے دو طرفہ امور اور شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام سے متعلق بات چیت کی ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ ٹونی بلنکن اپنے ایشیا کے دورے کے پہلے مرحلے میں سول میں 3 روز قیام کریں گی، جس کے بعد وہ اس دورے کے دوران چین اور جاپان بھی جائیں گے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یمن میں شیعہ ملیشیا سمیت اہم سیاسی دھڑے جنہوں نے گزشتہ ہفتے سنا حکومت کا کنٹرول حاصل کیا تھا، سیاسی بحران کے حل کے لیے پیر کے روز مذاکرات بحال کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں۔ نیلوفر مغل کی زبانی۔
اقوام متحدہ کی سفارتکار جمال بن عمر نے اتوار کے روز نئے مذاکرات کا اعلان کیا۔ اس سے 2 روز قبل حوثی باغیوں نے پارلیمنٹ معطل کی اور نئی عبوری حکومت تشکیل دی، تاکہ مغرب حمایت یافتہ معزول صدر عبد ربو منصور ہادی کے جانے کے بعد سیاسی خلا کو پر کیا جا سکے۔ ان کے الفاظ ہیں،
فَإِنَّ الْأُمَمُ الْمُتَّحِدَةُ جَدَّدَتْ هَذَا الْالْتِزَامَ إِبَانَ التَّطَوُّرَاتِ الْأَخِيرَةِ وَضِمْنَ الْجُهُودِ۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ نے حالیہ واقعات کے بعد اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے، تاکہ مذاکرات اور معاہدے میں مدد دی جا سکے اور خلیجی ممالک کی کوششوں سے منتقلی کا جو عمل ترتیب دیا گیا ہے اسے مکمل کیا جا سکے اور نیشنل ڈائیلاگ کانفرنس اور پیس اینڈ پارٹنرشپ معاہدے پر عمل درآمد ہو۔ شیعہ حوثی باغی ستمبر کے مہینے میں سنا میں داخل ہوئے اور گزشتہ ماہ صدارتی محل پر قبضہ کر لیا۔ حوثی لیڈروں نے اس اقدام کا دفاع کرتے ہوئے اسے مشرقی اور جنوبی یمن میں القاعدہ کی موجودگی کے خطرے کو ٹالنے میں مددگار قرار دیا۔ ہفتے کے روز کئی اہم شہروں میں ہزاروں یمنیوں نے اس اقدام کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کیا۔ ایک یمنی سرگرم کارکن ولی الباغونی کا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ایک جذباتی اقدام ہوگا جو حوثی باغیوں نے کیا ہے۔ یہ یمنی لوگوں کی بے عزتی ہے، جس میں سے ہر ایک اپنی خواہشات اور تمناؤں کے لیے لڑ رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اقدام سے حوثی گروپ، جو خود کو انصار اللہ کہتا ہے، علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مشکلات کا شکار ہوگا۔ 6 رکنی خلیج تعاون تنظیم یا جی سی سی، جس کی قیادت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سنی رہنما کرتے ہیں، حوثی باغیوں کی کارروائیوں کو باغیانہ سرگرمی قرار دیا۔ کونسل نے کشیدگی میں شدت کو ناقابل قبول کہا، جس سے ملک کی سیکیورٹی اور استحکام کو خطرہ ہے۔ یمن نے جو عرب جزیرہ نما کے چھوٹے سے جنوبی حصے پر قبضہ کر رکھا ہے، 2011 سے سیاسی بحران کا سامنا کر رہا ہے، جب عرب سپرنگ تحریک سے متاثر ہونے والے مظاہرین نے اس وقت کے صدر علی عبداللہ صالح کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ خیال کیا جا رہا ہے کہ معذور لیڈر اب حوثی باغیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ داعش کے خلاف امریکہ کی قیادت میں قائم اتحاد اس گروپ کی صلاحیتوں کو کم کرنے اور اسے تباہ کرنے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے مطابق اتحاد کے لیے صدر اوباما کے خصوصی نمائندے ریٹائرڈ میرین جنرل جان ایلن کہتے ہیں کہ انہیں توقع ہے کہ آنے والے ہفتوں میں عراق کی قیادت میں داعش کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے امریکی ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے این بی سی کے پروگرام میر دا پریس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ داعش کے خلاف اتحاد جو پہلے سے کہیں زیادہ پر عزم ہے، خاص طور پر اردن کے ہواباز معاص القصاص باہ کو زندہ جلا کر ہلاک کرنے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد جو 3 فروری کو جاری کی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ دنیا عرب میں عزم کی بھرپور تصدیق حوصلہ افزا اور تقویت کا باعث ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آبادی والے جن علاقوں پر داعش نے قبضہ کر لیا تھا، اس کا 22% حصہ واپس لیا جا چکا ہے، اور ایسا بغیر کسی بڑی کارروائی کے ممکن ہوا۔ یہ عراقی فوج کی کوششوں کے ساتھ ہوا ہے جن کو تربیت دی جا رہی ہے اور جو اپنے علاقے پر واپس قبضہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم نے داعش کی اعلی قیادت کو کافی نقصان پہنچایا ہے، ان کی کمان اور کنٹرول حملوں کی وجہ سے بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ اب وہ اس انداز میں رابطے نہیں کر سکتے جیسا کہ پہلے کیا کرتے تھے، نہ ہی اب وہ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے ہیں جیسا کہ کھلم کھلا پہلے کیا کرتے تھے، اور اب وہ جہاں بھی ہیں انہیں شدید خطرہ لاحق ہے۔ جان کیری تسلیم کرتے ہیں کہ داعش کی صلاحیتوں کو کم کرنے اور اسے ختم کرنے کی کوششیں لمبے عرصے تک جاری رہیں گی اور ابھی بھی بہت تگودو درکار ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عراق کی فوج ابھی داعش کے خلاف کارروائی کے لیے تیار نہیں، اور اسٹریٹجک حوالے سے ان کے لیے ایسی صورت میں پیش قدمی کرنا ایک بڑی غلطی ثابت ہوگا اگر وہ بغیر تیاری کے ایسا کریں۔ ریٹائرڈ میرین جنرل جان ایلن کہتے ہیں کہ آنے والے ہفتوں میں عراق کی قیادت میں ایک بھرپور زمینی کارروائی کی جائے گی۔ اردن کے خبر رساں ادارے پیترا کے ساتھ اتوار کے روز بات کرتے ہوئے جنرل ایلن نے کہا کہ اتحاد میں شامل حلیفوں کی مشاورت کے ساتھ عراق کی افواج نے موصل ڈیم پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ داعش کے لیے موصل کے کلیدی سپلائی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شام میں داخلے کے لیے رابعہ چوکی تک بھی ان کی رسائی نہیں۔ امریکی مندوب کہتے ہیں کہ شمالی عراق میں ایمرلی ایک وقت میں داعش کے محاصرے میں تھا، اب اس کو بھی واپس لے لیا گیا ہے، جبکہ دریائے فرات پر حدیثہ ڈیم کو بھی کوئی خطرہ نہیں رہا۔ جنرل ایلن کہتے ہیں کہ اتحاد میں شامل رکن ممالک بشمول آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اسپین، پرتگال، بیلجیم، ہالینڈ، ڈنمارک، جرمنی، فرانس اور اٹلی کے مشیر جوابی کارروائی کے لیے چار کیمپوں میں عراقی فوجیوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب عراقی کارروائی کریں گے تو انہیں اتحاد کی طرف سے ہتھیاروں کی مدد کی پوری پشت پناہی حاصل ہوگی۔ امریکی نمائندے امریکہ کے ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں اتوار کے روز شامل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اردن کے ہواباز کی ہلاکت داعش کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، جس نے اتحاد میں شامل عرب ممالک کو مجتمع اور متحد کر دیا۔ جنرل ایلن کہتے ہیں کہ اتحاد میں شامل ہمارے حلیفوں کے لیے یہ ایک بے حد اہم لمحہ ہے، اور میرے خیال میں وسیع تر تناظر میں اتحاد کے اندر بھی یہ ایک ایسا وقت ثابت ہوگا جو مزید اتحاد اور اتفاق پیدا کرے گا۔ تاہم جنرل ایلن خبردار کرتے ہیں کہ داعش گروپ القاعدہ کے مقابلے میں بالکل مختلف سطح پر کام کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گروپ زیادہ منظم اور کمان اور کنٹرول کی بہتر صلاحیتوں کا حامل ہے، اور اسے پورے خطے میں لڑائی کے بارے میں صورتحال سے متعلق بہتر آگاہی ہے۔ اردن کے میڈیا کے وزیر محمد السومانی نے امریکہ کے ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں بتایا کہ اتحاد میں شامل رکن ملکوں نے ابھی تک عراق اور شام میں بڑی فوج بھیجنے کے بارے میں بات نہیں کی۔ اردن کے وزیر کہتے ہیں کہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب شاہ عبداللہ نے اس لڑائی کو تیسری عالمی جنگ قرار دیا تھا، اس لیے اگر صورتحال بدل جاتی ہے تو ہم اس وقت صورتحال کے مطابق ہی بات کریں گے، لیکن اس وقت کوئی بھی بڑی فوج بھیجنے کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ اس وقت عراقی فوج کرد مسلح افواج اور شام میں حزب اختلاف کی اعتدال پسند افواج کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں مدد دینے کے لیے بات چیت ہو رہی ہے۔ اردن کے عہدیدار نے کہا کہ گزشتہ تین روز میں فضائی حملوں میں داعش کے 20% اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ملک کے ہواباز کی ہلاکت نے عرب اور مسلم دنیا میں اشتعال پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو پہلے سے کہیں زیادہ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دہشت گردی کو ہر صورت شکست دینا ہوگی۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی کے چیئرمین مائیکل میکال نے سی بی ایس کے فیس دا نیشن میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں فضائی حملے محدود رہے ہیں اور ان کا مقصد داعش کو محض محدود کرنا ہے، تباہ کرنا نہیں، جو ان کے مطابق امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے ایک خطرہ ہے۔ قانون ساز مائیکل میکال کہتے ہیں کہ داعش کے جنگجوؤں کی تعداد 50,000 ہے جو بڑھتی جا رہی ہے۔ ان میں سے 15,000 سے 20,000 تک غیر ملکی جنگجو ہیں، اور ان میں بھی 5,000 مغربی ملکوں کے پاسپورٹ رکھتے ہیں۔ سینکڑوں امریکی بھی ہیں جو اس علاقے میں لڑائی کے لیے گئے اور بعض تو واپس بھی آ گئے۔ یہاں ہم بربریت کی کارروائی کرنے والوں کی بات کر رہے ہیں، ہمیں انہیں دور رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی نگرانی درکار ہے، اور یہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ پیرس میں جرید چارلی ایبڈو کے دفاتر اور ایک کوشر گروسری سٹور پر حملوں میں متعدد ہلاکتوں کا حوالہ دیتے ہوئے میکال کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو فرانس میں ہوا وہ امریکہ میں بھی ہو۔ بہچہ جولانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
نئی پاکستانی فلم جلیبی ریلیز کے لیے تیار، تفصیلات
فکر و فن میں. گڈ مارننگ کراچی اور ویلکم ٹو لندن کے بعد اب سن 2015 کی ایک اور نئی پاکستانی فلم جلیبی ریلیز کے لیے تیار ہے. فلم کی سب سے اہم بات اس میں نظر آنے والے نئے چہرے ہیں, جبکہ کیمرے کے پیچھے رہ کر کام کرنے والی ٹیم بھی بالکل نئی ہے.
زندگی سے ایک ہی چیز سیکھی کہ اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, کچھ زیادہ مل بھی جائے تو قسمت کاٹنے کو آتی.
فلم جلیبی کے ڈائریکٹر اور مصنف یاسر جسوال ہیں. ان کا کہنا تھا کہ فلم کی کہانی کا بنیادی خیال کچھ لالچی لوگوں کے گرد گھومتا ہے اور وہ اسی سبب جال میں پھنس جاتے ہیں.
جانتے ہو میں کون ہوں؟ 5 کروڑ. ٹائم اور جگہ بتا دوں گا.
ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے, کس طرح ختم ہو جائے گا.
بھاگے گا تو.
کہانی کا تانا بانا 8 لوگوں کے گرد بنا گیا ہے, لیکن اس کے مرکزی کردار دو دوست بلو یعنی دانش تیمور اور بگا یعنی علی سفینہ ہیں.
ابھی بس پیسے چاہیے, پھر آپ جو بولو گے جیسا بولو گے ہم کرنے کو تیار ہیں.
مفت میں تو موت بھی نہیں ملتی پیارے.
یاسر جسوال فلم کی کاسٹ کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ دانش تیمور ایک الگ کردار میں نظر آئیں گے. ایسا کردار ادا کرتے ہوئے آپ نے انہیں ٹی وی پر کبھی نہیں دیکھا ہوگا, جبکہ علی سفینہ اور وقار علی خان بھی بہت نمایاں ہیں. انہوں نے پوری طرح اپنے کرداروں سے انصاف کیا ہے. یالے سرحدی کا کردار سن سٹی میں جیسے کا ایلبا جیسا ہے, لیکن فلم میں مشرقی اقدار کا خیال رکھا گیا ہے. تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com.
کریکشن, صرف شہر نہیں پورا ملک میرے باپ کا ہے.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ضرور کوئی دوسری پارٹی انوالوڈ ہے.
تم نے اپنے ڈیڈ سے بات کی؟
ابھی نہیں, وقت آنے پہ کروں گی.
تم تنگ کر رہے ہو مجھے اس وقت اس کریٹیکل مومنٹ پہ, جس وقت میں اپنے آپ کو ہر طرف سے گھرا ہوا محسوس کر رہا ہوں.
Who is she?
کیا ہوا ہیرو, کوئی مر گیا کیا؟
کیا ہوا؟
پھڈا ہوا. مجھے تو لگتا ہے میری قسمت ہی آف ہو گئی.
میری بھی.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. تحقیق کرنے والوں نے ایک ایسا بلڈ ٹیسٹ دریافت کیا ہے جس سے ایک شخص میں 5 برسوں کے اندر طبی موت کے امکانات کا تعین کیا جا سکتا ہے. اس ٹیسٹ میں 4 ایسے پروٹینز اور میٹابولک مارکرز یعنی حیاتیاتی علامات کا جو ہر فرد کے خون میں موجود ہیں جائزہ لیا گیا ہے. سائنسدانوں کا خیال ہے کہ خون میں موجود ان اجزاء کے مقدار کو جانچنے سے ایک شخص کی طبی موت کے امکانات کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے, جس کی وجہ سرطان, ذیابیطس, دل کی بیماری یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ان حیاتیاتی علامات سے ان لوگوں میں بھی موت کی پیشگوئی ممکن ہے جو کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ تحقیق فن لینڈ اور اسٹونیا میں 17,000 سے زیادہ افراد پر کی گئی, جس میں سائنسدانوں نے 1,000 پروٹینز کا جائزہ لینے کے بعد ان اجزاء کی نشاندہی کی جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی مدد سے کسی فرد کی موت کے امکانات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. یانس کٹننگ فن لینڈ میں یونیورسٹی آف ہیلسنکی سے منسلک ایک ریسرچر ہیں. وہ بہرحال کہتے ہیں کہ یہ موت کا حتمی پتہ لگانے کا ٹیسٹ نہیں ہے جیسا کہ لوگ اسے سمجھ رہے ہیں, اور اس جانچ سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. یہ ہر شخص کی طبی موت کے بارے میں محض ایک اشارہ دیتا ہے. کٹ انن کہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ پر مزید ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس تحقیق کے بعد مختلف سوالات ذہن میں آتے ہیں جن کا جواب ملنا ابھی باقی ہے۔ طبی ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس ٹیسٹ کے نتیجے میں طبی موت کی وجوہات کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کٹنن کہتے ہیں کہ ان کے اندازے کے مطابق یہ ٹیسٹ آئندہ 5 برسوں میں کلینک میں دستیاب ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ انسانی صحت کے بارے میں ہونے والی جاری ریسرچ کا حصہ ہے، اور اس راز کو پانا ہے کہ انسان زیادہ عرصے تک صحت مند زندگی کس طرح گزار سکتا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں پیر کو ایک ڈرون حملے میں داعش کا ایک اہم لیڈر ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ بھیجی ہے محمد اشتیاق نے۔
افغانستان کے صوبہ ہلمند میں پیر کو ایک ڈرون حملے میں ایک اہم افغان طالبان کمانڈر ملا عبدالرؤف اپنے 5 دیگر ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق ملا عبدالرؤف نے حال ہی میں شدت پسند تنظیم داعش سے وفاداری کا اظہار کیا تھا۔ کمانڈر ملا عبدالرؤف افغانستان سے گرفتاری کے بعد گوانتانامو بے میں بھی قید رہ چکا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے صوبہ ہلمند پولیس کے سربراہ کے حوالے سے بتایا کہ ملا عبدالرؤف کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ افغانستان کی مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق عبدالرؤف ملک کے جنوب میں داعش کا انچارج تھا اور پیر کو ایک کامیاب کاروائی میں مارا گیا۔ افغانستان میں امریکہ کی زیر قیادت غیر ملکی افواج کی طرف سے اس بارے میں فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق ملا عبدالرؤف نے افغانستان میں داعش کے لیے جنگجوؤں کی بھرتی شروع کر رکھی تھی۔ عراق اور شام کے لگ بھگ ایک تہائی حصے پر قابض شدت پسند گروپ داعش نے اپنی سرگرمیوں کو وسعت دینے کے لیے اطلاعات کے مطابق افغانستان میں بھی اپنی موجودگی بڑھائی ہے۔ داعش نے حال ہی میں خراسان کے لیے حافظ سعید خان کو کمانڈر مقرر کیا تھا۔ شدت پسند تنظیم کے مطابق خراسان میں پاکستان، افغانستان اور اس کے آس پاس کے علاقے شامل ہیں۔ پاکستانی طالبان کے ایک سابق ترجمان شاہد اللہ شاہد نے بھی اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ داعش کے سربراہ کی اطاعت قبول کی تھی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک سابق باغی کی دوسری برسی کے موقع پر بھارتی کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں نیم فوجی دستے اور سینکڑوں پولیس والے تعینات کر دیے گئے ہیں تاکہ مسلم علیحدہ کی پسندوں کو افضل گرو کی دوسری برسی کے موقع پر احتجاج سے روکنے کے لیے کرفیو کو مؤثر بنایا جا سکے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
محمد افضل گرو کو، جن کا تعلق وادی کشمیر کے سوپور علاقے سے تھا، 9 فروری 2013 کو دلی کی تہاڑ جیل میں تخت دار پر لٹکایا گیا تھا۔ ان پر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر کیے گئے دہشت گردی کے حملے میں ملوث ہونے کا الزام تھا، اور دلی کی ایک خصوصی عدالت نے انہیں موت کی سزا سنائی تھی جس کی توثیق بھارتی سپریم کورٹ نے کی تھی۔ تاہم ان کے اہل خانہ اور اس سزا برائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کا اصرار ہے کہ انہیں نہ صرف ایک عدالت میں اپنا دفاع کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا، بلکہ 2 سال پہلے انہیں تمام ضروری لوازمات اور اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر تہاڑ جیل میں خفیہ طور پر پھانسی دی گئی۔ پیر کو کانگریس پارٹی کے ایک سرکردہ لیڈر اور بھارتی پارلیمان کے رکن ششی تھرور نے اعتراف کیا کہ افضل گرو کو تخت دار پر لٹکانا نہ صرف غلط تھا بلکہ اس معاملے کو بری طرح سے نمٹایا گیا۔ واضح رہے، جب افضل گرو کو پھانسی دی گئی اس وقت بھارت میں کانگریس پارٹی کی حکومت تھی، اور ششی تھرور نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر یہ لکھ کر سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ افضل گرو کو پھانسی پر لٹکانے سے پہلے ان کے اہل خاندان کو ان سے ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے تھی اور ان کی میت کو ان کے حوالے کیا جانا چاہیے تھا۔ پیر کو افضل گرو کی دوسری برسی پر بھارت کی زیر انتظام وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی گئی، جس سے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ دارالحکومت سری نگر کے پرانے شہر میں علل سبا کرفیو نافذ کر دیا گیا، اور پابندیوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے گزشتہ رات ہی سینکڑوں کی تعداد میں نیم فوجی دستوں اور مسلح پولیس کو علاقے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے پولیس سرکردہ آزادی پسند لیڈروں کو گرفتار کر کے لے گئی یا پھر انہیں ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا۔ پولیس کے ایک ترجمان نے کہا کہ شہر کے 6 پولیس اسٹیشنوں کے تحت آنے والے علاقوں میں حفظ ما تقدم کے طور پر حفاظتی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں تاکہ امن و امان کی صورتحال میں خلل نہ ڈالا جا سکے۔
اس صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے قوم پرست کشمیری لیڈر محمد مقبول بٹ کی یاد میں بدھ 11 فروری کو بھی عام ہڑتال کرنے کی اپیل کر رکھی ہے۔ بٹ کو بھی تہاڑ جیل ہی میں 11 فروری 1984 کو پھانسی دی گئی تھی۔ ان پر 1960 کی دہائی کے دوران کشمیر میں ایک بھارتی انٹیلیجنس آفیسر امر چند کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ سپہر کو ضلع بارہمولہ کے پلہالن علاقے میں لوگوں نے ایک احتجاجی جلوس نکالا، وہ افضل گورو کی باقیات لوٹانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت استعمال کی۔ 2 مقامی نوجوان پولیس کی طرف سے چلائی گئی گولی میں شدید طور پر زخمی ہو گئے، ان میں سے ایک فاروق احمد لون اسپتال لے جاتے ہوئے چل بسا، جبکہ دوسرے نوجوان ریاض احمد بٹ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ بعض اطلاعات میں پولیس فائرنگ میں زخمی ہونے والوں کی تعداد 3 بتائی گئی ہے۔ پولیس نے اسے انتہائی افسوسناک اور بدقسمتی کا واقعہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
یمن کے سیاسی تنازع کو حل کرنے کی غرض سے اقوام متحدہ کے ثالثی میں مذاکرات پیر کے روز دوبارہ شروع ہوئے، لیکن 2 فریقوں نے فوری طور پر واک آؤٹ کیا۔ سنا کے ہوٹل میں ہونے والی اس بات چیت سے ایک اپوزیشن جماعت اصلاح اور عرب نژاد ناصری تنظیم نے یہ کہتے ہوئے مذاکرات چھوڑ دیے کہ انہیں حوثی نمائندے مہدی المشاط نے دھمکی دی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا کہ صورتحال بہت بری طرح خراب ہو رہی ہے، اور کہا کہ حوثی باغیوں نے اقتدار کے خلا کو پورا کرنے کے لیے حکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ہادی کی جائز حکومت بحال ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے جمال بن عمر نے یہ مذاکرات دوبارہ شروع کیے جو جمعرات کے روز معطل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اتوار کے روز کہا کہ متعدد جماعتوں نے بحران کا سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا۔ حوثی باغیوں نے جمعے کے روز پارلیمنٹ تحلیل کر کے نئی حکومت تشکیل دے دی تھی۔ نائجیریا میں 6 ہفتوں کے لیے انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے پر اندرون اور بیرون ملک تنقید کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ التوا ملک میں سیکیورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر کیا ہے۔ دارالحکومت ابوجا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار این لک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
نائجیریا کے الیکٹورل کمیشن کا کہنا ہے کہ 14 اور 28 فروری کو ہونے والے انتخابات کو ملتوی کر دیا گیا ہے، کیونکہ ملک کے شمال مشرق میں بوکو حرام کی دہشت گرد کارروائیوں کے پیش نظر ووٹنگ کا عمل محفوظ ماحول میں ممکن نہیں ہے۔ نائجیریا کے عوام نے اس فیصلے کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔
6 weeks to end insurgency when they have taken a whole 5 years they have not been able to deal with it.
یہ شہری کہہ رہا ہے کہ شورش کو 6 ہفتوں میں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، جبکہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران اس کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ میرے خیال میں التوا کا یہ جواز نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ انتخابات کے ملتوی ہونے کی وجہ سیاسی ہے۔ ایک حالیہ جائزے کے مطابق حکمران پی ڈی پی پارٹی کا حزب مخالف جماعت کے ساتھ کانٹے کا مقابلہ ہے، اور اسی لیے حکمران جماعت اپنی انتخابی مہم کے لیے مزید وقت چاہتی ہے۔ بعض شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی لیڈر اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ دوسری طرف حزب مخالف اے پی سی کے صدارتی امیدوار محمدو بوہاری کو نااہل قرار دینے کے لیے عدالت میں 3 درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ نائجیریا کی حکومت اس بات کی تردید کرتی ہے کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر انتخابات کو ملتوی کیا گیا ہے۔ الیکٹورل کمیشن کا بھی یہی کہنا ہے کہ قابل اعتبار انتخابات کے انعقاد کے لیے اسے مزید وقت مل جائے گا، جس کا وہ بہتر استعمال کرے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سرمایہ کاروں کے ساتھ دھوکہ دہی کے الزام میں جیل میں بند بھارتی بزنس مین ضمانت کے لیے 1.6 ارب ڈالر جمع کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ نئی دہلی سے انجنا پسریجا کی رپورٹ کے مطابق اس تاجر کی بانڈ اسکیم پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں جو اس کی دولت میں بے پناہ اضافے کے بعد یک انحطاط کا باعث بنی۔ تفصیلات کے ساتھ مدثر منصر۔
صرف 1 سال پہلے خوش پوش 66 سالہ سبراتا رائے شمالی شہر لکھنؤ میں 300 ایکڑ رقبے پر پھیلے ایک گھر میں رہتے تھے، اور ان کا کاروبار جائیدادوں، ہوٹلوں، ٹیلی ویژن چینلز اور فارمولا 1 نامی ریسنگ ٹیم تک پھیلا ہوا تھا۔ سہارا گروپ کے سربراہ کی حیثیت سے رائے کے چوٹی کے سیاستدانوں اور بالی ووڈ کے فنکاروں کے ساتھ قریبی تعلقات تھے۔ لیکن گزشتہ برس مارچ کے مہینے سے روئے نئی دہلی کی تہار جیل میں بند ہیں، جبکہ ضمانت کے لیے ایک خطیر رقم جمع کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ وہ ان لاکھوں چھوٹے سرمایہ کاروں کو ادائیگی میں ناکام رہے جن سے انہوں نے اپنی سہارا گروپ نامی تجارتی کمپنی بنانے کے لیے اربوں ڈالر لیے تھے۔ اس بانڈ اسکیم کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کی ضمانت کی رقم کسی بھارتی عدالت کی طرف سے طے کی گئی سب سے بڑی رقم ہے۔ نئی دہلی میں پرائم ڈیٹا بیس سے وابستہ تجزیہ کار پرتھوی ہالدیا کہتے ہیں کہ ضمانت کی رقم مبینہ دھوکہ دہی کی وسعت کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ واقعی بہت وسیع ہے اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ مسٹر روئے اپنی بیان کردہ تمام دولت کے باوجود تقریباً ایک سال سے یہ رقم ادا نہیں کر پائے۔ یہ رقم جمع کرنے کی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ روئے کے زوال کی وجہ $4 ارب کی بانڈ اسکیم ہے جو انہیں انتہائی ابتدا سے اپنا کاروبار کھڑا کرنے میں مددگار بنی۔ روئے کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ وسیع کاروبار انتہائی قلیل 30 سینٹس روزانہ جمع کرنے کے ذریعے قائم کیا، جو غریب روزانہ اجرت پر کام کرنے والوں، رکشہ چلانے والوں اور چھوٹے چھوٹے قصبوں اور دیہات کے ان مزدوروں نے جمع کروائے جو بینکوں تک رسائی نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ رقم ان کی ضرورت کے وقت ادا کی جاتی رہی، جیسے کہ شادی یا بیماری کے وقت۔ انہیں لوگ غریبوں کا مسیحا کہتے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بیشتر سرمایہ کاروں کو رقم ادا کر چکے ہیں۔ لیکن اس اسکیم کی چھان بین کرنے والے مالی منڈی کے ضابطہ کاروں کو، ان 3 کروڑ سرمایہ کاروں کو تلاش کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے جن کا ریکارڈ سہارا گروپ نے سن 2012 میں کئی درخواستوں کے بعد پیش کیا تھا۔ دیے گئے پتے پر بھیجے گئے سینکڑوں خط ترسیل نہ ہونے کے باعث واپس آ گئے تھے۔ چنانچہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ سرمایہ کاروں کی فہرست میں دیے گئے بہت سے نام جعلی اور من گھڑت ہو سکتے ہیں۔ ممبئی میں مالی شعبے کے وکیل سندیپ پارکھ کہتے ہیں کہ پیسہ کہاں کہاں سے آیا اس کا پتہ لگانا مشکل ہے۔
Nobody really knows, you know, whose money it is and where it came from, where it went and, you know, whether it was refunded, how much.
کوئی نہیں جانتا یہ کس کا پیسہ ہے، کہاں سے آیا، کہاں گیا، آیا اس کی ادائیگی ہوئی یا کتنی ادائیگی کی گئی۔ کوئی سرمایہ کار اس پیسے کا دعوے دار نہیں۔ وہ واقعتاً سرمایہ کاروں کو تلاش کر رہے ہیں مگر انہیں ڈھونڈ نہیں سکے۔ اس سے یہ قیاس رائی پیدا ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے سہارا گروپ کی بانڈ اسکیم کالے دھن کو چھپانے کے لیے ہو اور ایسے سرمایہ کار گھڑ لیے گئے ہوں جو اس جرم کو جائز کاروبار میں تبدیل کرنے میں مددگار بنے ہوں۔ کمپنی اس کی سختی سے تردید کرتی ہے اور اس پر اس جرم کا الزام بھی نہیں عائد کیا گیا۔ اگرچہ سیاسی سطح پر روئے کی بانڈ اسکیم کے خلاف کچھ نہیں کہا جا رہا، تاہم سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اگر سرمایہ کاروں کو تلاش نہ کیا جا سکا تو یہ پیسہ حکومت کو چلا جائے گا۔ مگر ضابطہ کاروں کی جانب سے سہارا گروپ کی چھان بین کے برسوں بعد بھی یہ معمہ حل نہیں ہو سکا اور ہو سکتا ہے کبھی حل نہ ہو پائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک سرکردہ بین الاقوامی اقتصادی تنظیم نے کہا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں ان متعدد پالیسیوں کو نافذ کرنے میں ناکام رہی ہیں جن پر حالیہ برسوں میں معیشت کو فروغ دینے کے لیے منظور کیا گیا تھا۔ پیرس میں قائم اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم نے پیر کے روز جاری ہونے والی اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ملکوں کو شرح نمو کے جامع فروغ کے لیے حکمت عملی پر کام کرنا چاہیے، جیسا کہ مزدوروں کے لیے پیداوار کو بڑھانا اور زیادہ مسابقت اور تنوع پیدا کرنا وغیرہ۔ مشرق وسطی امن عمل میں ثالث کا کردار کرنے والے 4 فریقی گروپ نے فلسطین اور اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کا سلسلہ فوراً بحال کریں۔ اتوار کو جرمنی کے شہر میونخ میں ہونے والے اجلاس کے بعد جاری بیان میں گزشتہ سال جنگ سے تباہ ہونے والے فلسطینی علاقے غزہ میں تعمیر نو کی سرگرمیوں کی سست روی پر بھی تشویش ظاہر کی گئی۔ امریکہ، یورپی یونین، اقوام متحدہ اور روس پر مشتمل گروپ نے اپنے بیان میں کہا کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے فریقین کو مذاکرات کا سلسلہ بحال کرنا چاہیے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان براہ راست مذاکرات کا سلسلہ گزشتہ سال اپریل میں معطل ہو گیا تھا، جو تاحال بحال نہیں ہو سکا ہے۔ مذاکرات کے تعطل کی بڑی وجہ اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر جاری رکھنا تھا، جسے صدر محمود عباس کی فلسطینی حکومت اور مغربی ممالک مسترد کرتے آئے ہیں۔ اسرائیل صدر محمود عباس کی جانب سے غزہ کی حکمراں فلسطینی مزاحمتی جماعت حماس کو فلسطینی حکومت میں شامل کرنے کی کوششوں کو جواز بنا کر مذاکرات کی بحالی سے انکار کرتا آیا ہے۔ اتوار کو میونخ میں ہونے والے ثالثی گروپ کے اجلاس میں امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری، ان کے روسی ہم منصب سرگئی لیوروف، یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ فیڈریکا موغرینی اور اقوام متحدہ کے نائب سربراہ جان ایلیسن نے شرکت کی۔ امریکہ نے بنگلہ دیش میں جاری بے چینی اور تشدد کی کاروائیوں پر اپنی شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایک اخباری بیان میں محکمہ خارجہ کی معاون خاتون ترجمان میری ہارف نے کہا کہ ہم ان غیر انسانی حملوں کی مذمت کرتے ہیں جن میں بسیں نظر آتش کرنا، آتشی ہتھیار پھینکنا اور ریل گاڑیوں کو پٹڑی سے اتارنا شامل ہے، جن کے نتیجے میں بے گناہ افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بقول ان کے، ہم سیاسی مقاصد کے لیے تشدد کے استعمال کی سخت ترین الفاظ سے مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ایک جمہوری بنگلہ دیش میں ایسی کاروائیوں کا کوئی جائز جواز موجود نہیں ہے۔ تمام بنگلہ دیشیوں کو پرامن طریقے سے اپنے خیالات کے اظہار کا حق ملنا چاہیے۔ محکمہ خارجہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پرامن سیاسی سرگرمیوں کے لیے درکار گنجائش پیدا کی جانی چاہیے اور تمام فریقوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ارکان کی جانب سے تشدد پر مبنی کاروائیوں سے احتراز کی تلقین کریں۔ صومالیہ کے دارالحکومت میں پیر کے روز مسلح افراد نے قانون ساز کو ہلاک کر دیا، جبکہ پارلیمنٹ نے اس سے پہلے نئی کابینہ کی منظوری دے دی۔ عبداللہی قیاد بارے کو مغدیشو کے ہمار جاجب ضلع میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ القاعدہ سے تعلق رکھنے والے الشباب گروپ نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ انہوں نے چلتی گاڑی سے یہ فائرنگ کی۔ بارے صومالیہ میں اس سال ہلاک ہونے والے پہلے قانون ساز ہیں۔ پچھلے سال 5 قانون ساز ہلاک ہوئے تھے۔ الشباب جنگجوؤں نے تمام ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ پیر کے روز اس حملے کے باوجود قانون سازوں نے ایک نئی 66 رکنی کابینہ کے لیے ووٹ ڈالے۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ نے وزیراعظم کی نامزد کردہ کابینہ کی پہلی فہرست کو مسترد کر دیا تھا، جبکہ ان کی نئی نامزد کابینہ کی منظوری دے دی گئی۔ عراق کے دارالحکومت میں پیر کے روز دوہرے بم دھماکوں میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس میں بغداد کے شیعہ اکثریت والے علاقے میں ایک خودکش بم حملہ شامل ہے۔ بغداد کے خادمیہ علاقے میں صبح کے وقت یہ خودکش بم دھماکہ ہوا، جس میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن ایسے حملے سنی عسکریت پسند شیعہ ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر کرتے ہیں۔ دوسرا بم حملہ حسینیہ کے مضافات میں ہوا، جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہوئے۔ ان مولک حملوں سے پہلے اتوار کے روز کئی بم دھماکے ہوئے، جن میں کم از کم 37 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے چند گھنٹے پہلے ہی ایک عشرے سے نافذ رات کا کرفیو ختم کیا گیا تھا۔ مصر میں ایک فٹ بال میچ کے دوران ایک ٹیم کے حامیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور 35 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق واقعہ اتوار کی شب دارالحکومت قاہرہ کی 2 مقامی فٹ بال ٹیموں کے درمیان میچ کے دوران پیش آیا۔ پولیس حکام کے مطابق زمالک اور NAP نامی فٹ بال کلب کے درمیان دارالحکومت کے ایئر ڈیفنس اسٹیڈیم میں میچ ہونا تھا، جس میں شرکت کے لیے زمالک کے سینکڑوں حامی اسٹیڈیم کے باہر جمع تھے۔ مصر کی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فٹ بال کلب کے حامیوں نے زبردستی اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی کوشش کی اور اسٹیڈیم کے دروازوں پر دھاوا بول دیا، جس پر سیکیورٹی اداروں کو انہیں پیچھے دھکیلنے کے لیے کاروائی کرنا پڑی۔ وزارت داخلہ کے بیان میں واقعی کی تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں، لیکن پولیس افسران کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسٹیڈیم پر دھاوا بولنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی تھی۔ اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
دولت اسلامیہ العراق فی الشام یا داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد نہ صرف وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اس کی کارروائیاں بھی مزید مؤثر ثابت ہو رہی ہیں۔ داعش کے خلاف عراق کی جنگ کی حمایت کے لیے 60 سے زیادہ ملکوں کا اتحاد تشکیل پا چکا ہے۔ داعش کے انسداد کے عالمی اتحاد کے لیے امریکہ کے خصوصی سفیر جنرل جان ایلن نے کہا ہے کہ عراق کے عالمی اتحادی نہ صرف مزید فوجی امداد دے رہے ہیں بلکہ انہوں نے داعش میں شمولیت کرنے والے غیر ملکی جنگجوؤں کی آمد کے سلسلے کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں اور ان کے مالی وسائل کی ترسیل کو مسدود کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ داعش کے ہاتھوں نقصان اٹھانے والوں کی امداد بھی کی جا رہی ہے۔ غرض داعش کو ناقابل تسخیر شکست دینے کے لیے جو بھی ممکن ہو کیا جا رہا ہے۔ اس اتحاد میں شامل مراکش سے لے کر جرمنی اور کویت تک سبھی ممالک ان کوششوں میں اپنا اپنا حصہ بٹا رہے ہیں۔ جنرل ایلن نے مزید کہا کہ اتحادیوں میں سے 12 ممالک نے عراقی سیکورٹی فورسز کو تربیت فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے اور اس کام میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 8 اتحادی شراکت دار عراق میں قائم داعش کے اڈوں پر فضائی بمباری میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس مشن میں عراق کی بری افواج کی قیادت سے مسلسل رابطے میں رہا جاتا ہے۔ امریکہ نے عراق کی سیکورٹی فورسز کی امداد میں جو اضافہ کیا ہے اس کے پیش نظر عراق کی حکومت نے بھی خاصے اہم اصلاحی اقدامات اٹھائے ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں عراق کو بارودی سرنگوں کے خلاف مدافعانہ قوت رکھنے والی 250 گاڑیاں فراہم کی ہیں۔ جنرل ایلن نے کہا کہ اس سے عراقی سیکورٹی فورسز کی نقل و حرکت میں نمایاں بہتری آئے گی اور اس سے فوجی کارروائیوں کے دوران اتحادیوں کو بھی تحفظ ملے گا۔ یہ گاڑیاں اس 500 ملین ڈالر کی امداد کے علاوہ ہیں جو چھوٹے ہتھیاروں اور بارودی مواد خریدنے کے لیے دی گئی ہے۔ دسمبر میں امریکہ نے 1.6 ارب ڈالر مختص کیے ہیں جس کا مقصد مستقبل میں عراقی فورسز کی تربیت اور انہیں مسلح کرنا ہے۔ پیرس میں ہونے والے ہولناک دہشت گردی کے حملے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بین الاقوامی کشیدگی کے سلسلے میں عراق صفحے اول کا ملک بن چکا ہے۔ اس سے پیشتر سڈنی، اوٹاوا اور برسلز میں بھی حملے کیے جا چکے ہیں۔ جنرل ایلن کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ داعش ایک عالمی خطرہ ہے لہذا اس کا جواب بھی بین الاقوامی سطح پر دیا جانا چاہیے اور اسی لیے اس خوفناک دشمن کے خلاف بہادر عراقی جنگ میں پیش پیش ہیں اور پوری دنیا عراق کی حمایت میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے ایک عشرے سے زیادہ عرصے میں پہلی مرتبہ 12 ماہ کا اپنا مصروف ترین مشن مکمل کر لیا ہے، جس میں سن 2014 میں 4 مشن روانہ کیے گئے جبکہ ایک 5واں مشن 29 جنوری کو روانہ کیا گیا۔ ان تمام مشنز کے ذریعے ایسے آلات مدار میں بھیجے گئے جو زمین پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ اب تک ناسا زمین کے معائنے کے لیے 18 آلات روانہ کر چکا ہے۔ پہلی مرتبہ فروری میں جی پی ایم یا گلوبل پریسیپیٹیشن میئرمنٹ یعنی عالمی سطح پر بننے والے رسوب کی پیمائش کے مشن کے لیے آلات بھیجے گئے۔ ناسا میں زمینی علوم کے ماہر ٹام ویگنر کہتے ہیں،
What that's going to do is improve our understanding of precipitation. It'll be able to measure how much snow is in the atmosphere. And that'll overall improve our understanding of rainfall. اس سے یہ ہوگا کہ ہم ترسیب
کے عمل کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ اس سے ہم پیمائش کر سکیں گے کہ فضا میں کتنی برف موجود ہے اور مجموعی طور پر برسنے والی بارش کے بارے میں ہم بہتر ادراک کر سکیں گے۔ جی پی ایم کے بعد جو اعلیٰ مدار میں بھیجا گیا وہ او سی او ٹو ہے، جو مدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کا اندازہ لگائے گا جو کرہ ارض کے درجہ حرارت میں اضافے کی بنیادی وجہ ہے۔ ٹام ویگنر کہتے ہیں،
One of the most important things with carbon dioxide is we need to know where it's coming from, but we need to know where it goes. Does it get taken up by the ocean, for example? Is it
carbon dioxide کے ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے، اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جاتی کہاں ہے۔ کیا یہ سمندر میں جذب ہوتی ہے؟ آیا یہ انٹارکٹک کے پگھلنے سے خارج ہو رہی ہے؟ اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ 50 یا 100 سال بعد ہماری زمین کا حال کیا ہوگا۔ گزشتہ برس 2 آلات بین الاقوامی خلائی اسٹیشن میں نصب کیے گئے. ویگنر کہتے ہیں
The first time we're putting instruments on the space station to look down at Earth. And the space station represents this incredible platform.
یہ پہلا موقع ہے کہ ہم خلائی اسٹیشن میں آلات نصب کر رہے ہیں تاکہ کرہ ارض کا مطالعہ کر سکیں. یہ خلائی اسٹیشن ایک بے مثال پلیٹ فارم بن گیا ہے کیونکہ اس میں بہت سی طاقتور مشینیں لگی ہیں. ویگنر کہتے ہیں کہ سیٹلائٹس کے ذریعے جو بے پناہ اعداد و شمار حاصل ہو رہے ہیں وہ موسم کی پیش گوئی اور ماحولیات کے مطالعے میں بے حد مدد دیتے ہیں. ناسا کا یہ ڈیٹا کسانوں اور سمندروں اور خشکی کے حالات پر نظر رکھنے والوں کو کرہ ارض کے درجہ حرارت میں اضافے سے متعلق مسائل کے بارے میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے.
The sideways shaking was unbelievable. The vibration was so intense you couldn't see the instrument panel.
مدثر منظر, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس جعفری صاحب, آج ہم اس پروگرام میں بطور مجموعی امریکی ثقافت اور اس کے تنوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا کہ امریکہ کو اکثر لینڈ آف اپرچونیٹیز یا مواقع کی سرزمین کہا جاتا ہے, جہاں آ کر اکثر لوگ اپنی محنت اور یہاں میسر مواقع سے اپنی زندگیاں بنا لیتے ہیں. کوئی 32 کروڑ آبادی کا دنیا کا یہ تیسرا بڑا ملک ثقافتی اعتبار سے دنیا کا سب سے زیادہ متنوع ملک ہے. دنیا کے تقریباً ہر خطے کی ثقافت اس ملک میں پائی جاتی ہے اور اسے بجا طور پر کنٹری آف امیگرینٹس یا نقل وطن کرنے والوں کا ملک کہا جاتا ہے, اور ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر انگلش ثقافت ہے, کیونکہ یہ سرزمین جو اب ریاست متحدہ امریکہ کہلاتی ہے برطانوی نو آبادی رہی ہے, جس کا آغاز 16ویں صدی کے اوائل سے ہوا. اس کے علاوہ امریکی ثقافت پر قدیم امریکیوں, لاطینی امریکیوں, افریقیوں اور ایشیائیوں کی ثقافت کے آثار بھی نمایاں نظر آتے ہیں. اور یہاں پر یہ بتانا بھی اس وقت پر محل ہوگا کہ امریکی معاشرے کو اکثر میلٹنگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے, جس کے ساتھ دوسری ثقافتیں بھی آ کر مل گئی ہیں اور ان کا رنگ بھی یہاں کی ثقافت پر نظر آنے لگا ہے. اور عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نقل وطن کر کے آنے والوں نے بھی امریکہ کو وہ بنانے میں جو آج وہ نظر آتا ہے اور ترقی کے جس عروج پر وہ ہے بڑی مدد کی ہے, اور اسی لیے یہاں امیگرینٹس یعنی نقل وطن کر کے آنے والوں کو اہمیت بھی دی جاتی ہے, اور ساری دنیا سے مختلف پیشوں کے ماہرین کو یہاں آنے اور کام کرنے کی باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ بڑی تعداد میں ایسے نقل وطن کرنے والے بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس قانونی دستاویزات یا کاغذات نہیں ہوتے, بالفاظ دیگر وہ غیر قانونی تاریخین وطن ہوتے ہیں. اور اس وقت بھی حکومت اور کانگریس کی اکثریت ریپبلکن پارٹی کے درمیان انہیں نقل وطن کرنے والوں کا مسئلہ متنازع بنا ہوا ہے, کیونکہ گزشتہ سال کے آخر میں اس وقت جب کانگریس غیر قانونی نقل وطن کرنے والوں کے سلسلے میں کوئی قانون سازی نہ کر سکی تو صدر نے ایک ایگزیکٹو حکم کے ذریعے کوئی 50 لاکھ ایسے غیر قانونی نقل وطن کرنے والوں کو جبرن ملک سے باہر بھیجے جانے کے خلاف تحفظ فراہم کر دیا جو یہاں مقیم تھے, تاکہ وہ بتدریج قانونی حیثیت حاصل کر کے اس ملک میں رہنے اور کام کرنے کا حق حاصل کر لیں. صدر اور کانگریس کے درمیان اس کشمکش کا کیا حتمی نتیجہ نکلے گا یہ مستقبل طے کرے گا. مقصد یہ بتانا تھا کہ یہ نقل وطن کرنے والے کتنی اہمیت رکھتے ہیں. جی, تو تذکرہ ہو رہا تھا امریکی تہذیب و ثقافت کا, اور اس ذیل میں یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ امریکی حکومت کے بقول ریاست متحدہ کی کوئی سرکاری زبان نہیں ہے اور دنیا کی تقریباً ہر زبان یہاں بولی جاتی ہے, لیکن امریکی آبادی کے 90% لوگ انگریزی بولتے اور سمجھتے ہیں, لیکن زیادہ تر سرکاری کام اور کاروباری زندگی انگریزی ہی میں چلتا ہے. امریکہ کے مردم شماری کے ادارے کا تخمینہ ہے کہ امریکہ میں 300 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. یہ تمام زبانیں بولنے والے لوگ اسی ملک میں رہتے ہیں. ان میں سے جو لوگ انگریزی نہیں بول یا سمجھ سکتے ان کے لیے اگر ان کو عدالتوں, اسپتالوں, امیگریشن وغیرہ کے مقام پر ضرورت پڑے تو مترجم فراہم کرنا اس ریاست, شہر یا کاؤنٹی کی ذمہ داری ہے جہاں انگریزی سے نابلد یہ شخص رہتا ہے. پھر بات آتی ہے مذہب کی. امریکی آئین میں مذہب کی آزادی کی ضمانت بھی دی گئی ہے. اور ہر مذہب کے لوگ ملکی قانون اور آئینی حدود کے اندر رہتے ہوئے امریکہ میں اپنے مذہب پر بلا خوف و خطر عمل کر سکتے ہیں، اور یہی وہ اسباب ہیں جن کی بنا پر آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو لوگ، خاص طور پر نوجوان، یہاں آنے اور یہاں اپنی قسمت آزمانے کے متمنی نظر آتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید پروگرام بھی پیش کریں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
ہمارے اس نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر سعدیہ اسد، اور انجینئر تھے ویگنر رابرٹس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا راؤنڈ ٹیبل، جسے پیش کریں گے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر ہیں ویٹو میئر، اور انجینئر ہوں گی نشوان کالی۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ اور نگہبان۔